أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر دستور سے متعلق مباحث پورے شد و مد کے ساتھ مختلف آراء اور مختلف جوابی آراء کا موضوع بن گئے. میں نے گزشتہ جمعے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا تھا کہ حالات میں کچھ امید افزا ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے. الیکشنز کا اتنا بڑا مرحلہ جس سکون سے چین سے امن سے گزرا, پھر اس میں ووٹرز کی جو تعداد آئی جس نے حصہ لیا, سندھ میں بھی اندازہ یہ ہے کہ 40% کے قریب کم سے کم لوگوں نے اپنا حق جو ہے استعمال کیا. پھر یہ کہ اس میں دوستوں نے دشمنوں نے اندرون ملک بیرون ملک یہ تسلیم کیا کہ انتخابات میں حکومت غیر جانبدار رہی. واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی حکومت اپنے بڑے بڑے ستونوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھے اور اختیار اور اقتدار کی تنہا مالک ہونے کے باوجود اس میں کوئی دخل نہ دے. اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی امید افزا ایک معاملہ تھا جو ہمارے ہاں ہوا. لیکن اس کے بعد اس پچھلے جمعے کے اگلے ہی روز ہفتے کی رات کو جو تقریر صدر صاحب نے کی اور اس میں جو بالکل اپنے ایک ذاتی اختیار سے 1973 کے دستور میں وسیع ترامیم کر دی, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال بہت بدل گئی اور پھر ایک غیر یقینی کسی کیفیت, پھر ایک چہم گوئی, پھر ایک اختلاف رائے. جتنا بڑا اقدام صدر صاحب نے کیا تھا اس الیکشن کے انعقاد کے ضمن میں اور جس صبر کا اور جس حوصلے کا ثبوت دیا تھا, کاش کہ وہ اسی حوصلے کا ثبوت دے سکتے اور اعتماد کرتے کہ جو لوگ ووٹ حاصل کر کے اسمبلیوں میں آئے ہیں معقول بات کو تسلیم کرنے میں انہیں بھی کوئی تردد نہیں ہوگا, اور وہ جو بھی تجاویز ان کے ذہن میں تھیں اگر انہوں نے 8 یا 10 دستوروں کا مطالعہ کیا تو بہت اچھا کام کیا, اگر انہوں نے کئی مہینے غور و فکر کیا تو یقیناً یہ بھی بہرحال ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے اگر کیا تو یہ بھی ان کے کریڈٹ پر ہے. لیکن یہ کہ اپنے اس پورے غور و خوض کا اور اپنے پورے سوچ وچار کا اور اپنے پورے مطالعے کا حاصل اور ڈبے لباب اگر اب وہ اسمبلی کے سامنے رکھ دیتے اور وہاں گفتگو ہوتی اور اسمبلی نے اسے تسلیم کر لیا ہوتا تو پھر جو ایک صورت بنتی اس کا ہم تصور ہی کر سکتے ہیں صرف کہ یقیناً اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی حکومت کی ساکھ بھی بہت بڑھتی, بحیثیت مجموعی ملک کی ساکھ بہت بڑھتی, خود صدر صاحب کی ذاتی ساتھ جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے, امور رموز مملکت خیش خسروا دانند, وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا مصلحتیں کیا مجبوریاں تھیں یا کیا اندیشے تھے کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ پورا معاملہ جو ہے بالکل یکطرفہ طور پر ایک فرد واحد کی حیثیت سے وہ سر انجام دیا ہے. اس کے نتیجے میں وہی صورت جو پہلے تھی, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ کنٹروورسی بھی ہے کہ 1977 کا دستور بالکل ختم ہو گیا, وہ بالکل بدل گیا. یہ کنٹروورسی بھی ہے کہ اب یہ پارلیمانی نہیں رہا بلکہ یہ صدارتی ہو گیا ہے. ماہرین قانون, دساتیر عالم کے ماہرین, پھر یہ کہ خود ہمارے ہاں کی عدلیہ کے بڑے بڑے ستون اب اس بحث کے اندر حصہ لے رہے ہیں, اور کسی کی رائے کچھ ہے, کسی کی رائے کچھ ہے. تو گویا کہ وہ کنفیوژن کی جو ایک کیفیت تھی وہ جو کی تو برقرار. صدر صاحب کا یہ کہنا کہ ایک طرف تو وہ پارلیمانی نظام کو اسلام کے بالکل منافی سمجھتے ہیں, ان کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ 180 درجے کا فرق ہے اسلام کے نظام میں اور پارلیمانی نظام میں. اگر یہ ان کی کنوکشن ہے تو انہیں اپنی دیانت کی روح سے پھر کسی طرح بھی پارلیمانی نظام یہاں نہیں رکھنا چاہیے. اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پبلک کے دباؤ سے پارلیمانی نظام رکھا, اس کا تو مطلب یہ کہ اپنی ساری اخلاقی حیثیت کو تو انہوں نے خود ختم کر دیا کہ ایک چیز کو وہ خلاف اسلام سمجھتے ہیں, 180 درجے کا فرق سمجھتے ہیں اس میں اور اسلام میں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے برقرار رکھا ہے اس لیے کہ لوگوں کا دباؤ ہے, اخبارات کا دباؤ ہے, سب کا دباؤ ہے. تو مطلب یہ کہ اخلاقی حیثیت تو ختم ہوئی, باقی رہ گئی اب یہ بات ٹیکنیکل ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی ہے وہ حقیقت میں درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں تو لوگ رائے دے رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اب اس کو پارلیمانی کہنا, یہ اس لفظ کو بہت ہی سٹریس کیا جائے, بہت کھینچ تان کی جائے تو شاید اسے پارلیمانی کہا جا سکے. حقیقت کے اعتبار سے, اپنی روح کے اعتبار سے وہ صدارتی نظام بن چکا ہے. لیکن مجھے یہاں اس وقت اصل میں جو عرض کرنا ہے وہ میں نے اجمالاً پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں. دستور جو ہے کسی ملک کا, پارلیمانی ہو یا صدارتی, نہ صدارتی نظام اسلام سے 180 درجے کی بعد رکھتا ہے, نہ پارلیمانی نظام اسلام سے منافی ہے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام عین اسلام ہے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدارتی نظام عین اسلام ہے. یہ جو نظام ہے ان کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے تو در حقیقت مملکت کے سٹرکچر کے بارے میں کوئی ہدایات دی ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سارا تعلق ہوتا ہے کسی معاشرے کے تمدنی ارتقاء سے. معاشرہ تمدن کے ارتقاء کے کس مرحلے پر ہے؟ اگر کوئی ملک ایسا ہے اتنا بیکورڈ ہے کہ ابھی اس میں قبائلی نظام پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے تو وہاں نظام حکومت کچھ اور بنے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ملک جو ہے ابھی اس میں اتنی رائے عامہ نہیں ہے, بیدار نہیں ہوئی ہے, لوگوں میں شعور نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ کوئی ملوکیت بھی چل سکتی ہے, جیسے کہ چل رہی ہے بعض ممالک میں, آج بھی چل رہی ہے. بعض جگہ وہ خالص ایک پارلیمانی ملوکیت ہے, جیسے کہ آپ کو یو کے میں نظر آتی ہے. کہیں وہ بادشاہ جو ہے وہ صرف ایک اپنی روایت پسندی کی روح سے اس کو کہیں سجا کر رکھا گیا ہے, بادشاہ کو یا ملکہ کو, لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ واقعتاً بادشاہ ابھی موجود ہے. آخر سعودی عرب کی بادشاہت جو ہے وہ تو کہیں کسی شیشے کے فریم میں سجی ہوئی بادشاہت نہیں ہے, وہ تو واقعی بادشاہت ہے. اس طریقے سے نظام جو ہے کسی ملک کا, اس کا دار و مدار اصل میں اس پر ہوتا ہے کہ معاشرے میں سیاسی بیداری اور سیاسی تنظیم کا عمل کس درجے تک آگے بڑھ چکا ہے, اس کے مطابق نظام حکومت بنایا جائے گا. اگر ایک معاشرہ جو ہے خالص قبائلی دور میں ہے اور آپ اس کو ایک خالص پارلیمانی نظام حکومت یا ایک خالص جمہوری نظام حکومت دیتے ہیں, تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی پرائمری کے بچے کو وہ کالج کی تعلیم دینے کی کوشش کی, اس کے لیے اس کا اپنا بھی تو ارتقاء ذہن کا ہونا چاہیے, اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق کوئی تعلیم جو ہے وہ اخذ کر سکے اور حاصل کر سکے. اس اعتبار سے اسلام نے قطعاً اس کے بارے میں کوئی احکام نہیں, بلکہ اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا آپ سے کہ تین سطحیں بنتی ہیں انسان کے نظام اجتماعی کی. ایک فرد سے آگے اجتماع شروع ہو گیا. سب سے پہلی سطح جو ہے وہ ہے آئلی زندگی, ایک یونٹ جو ہے, ایک خاندان, یہ اجتماعیت کا پہلا قدم ہے. ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج, یہاں سے اجتماعیت شروع ہوتی. اب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا تو اس خاندان کے ادارے میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ کہ وہ اولاد بہن بھائیوں کی شکل اختیار کرے گی تو اس کے اندر ایک اور بعد ثالث پیدا ہو جائے گا، تھرڈ ڈائمینشن۔ تو یہ گویا کہ ایک یونٹ بن گیا، ایک کیوب ہے یہ، جیسے ہمارا یہ کمرہ ہے کہ اس میں یہ تین ڈائمینشنز ہیں، اس طریقے سے خاندان کے ادارے کے تین ڈائمینشنز ہیں۔ ایک اینٹ ہے، اس کی بھی تین ڈائمینشنز ہیں، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاندان کی یہ تین ابعاد ثلاثہ ہیں، تھری ڈائمینشنز ہیں، اور یہ اینٹ بنتی ہے کہ جس سے اب اجتماعیت کا قصر تعمیر ہوگا۔ اس میں پھر ذرا اور آگے چلیے تو کچھ سماج کا ایک تصور، معاشرے کا تصور، یہ اب اس میں پیدا ہوا جب بہت سے خاندان مل جل کر کہیں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک معاشرہ تو وجود میں آ گیا۔ اس معاشرے کے اندر کیا وہ سوشل ایونٹس کون سے ہیں کہ جن کو پروہیبٹ کیا جائے گا اور ان کا کوشش کی جائے گی کہ ان کا استیصال ہو، ان کی جڑیں کاٹ دی جائے، اور کون سی اچھی ویلیوز ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ وہ بڑھیں، پروان چڑھیں۔ یہ دوسری سطح ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، اگر اس طریقے سے گنیں گے تو چار سطحیں بن جائیں گے، آئلی، سماجی، معاشی اور پھر سیاسی۔ معاشی، معاش کا معاملہ جو ہے وہ تو یقیناً ابتدا ہی سے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ بھی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جہاں تک ابتدائی اینٹ کا تعلق ہے وہ تو ابتدا سے ہے، وہ تو معاشرہ اور آئلی نظام، یہ تو جب سے انسان ہے اس روح ارضی پر اس وقت سے یہ نظام موجود ہے، اور اس کے بنیادی جو چیزیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ وہی عورت اور مرد کے مابین، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے حقوق اور فرائض کا توازن، یہ اولین شے ہے کہ جس پر اس آئلی نظام کے درست ہونے کا، مستحکم ہونے کا دار و مدار ہے۔ یہ مسئلہ جیسے آج ہمارے لیے ہے کہ ہم اسے حل کریں صحیح طور پر، ویسے ہی یہ آج سے 5000 سال پہلے بھی تھا، تو یہ تو کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ البتہ معاش کے میدان میں بعض مسائل یقیناً تمدن کے ارتقاء سے پیدا ہوئے، اور خاص طور پر یہ سرمایہ اور محنت کا جو تصور ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جبکہ سرمایہ کے ہاتھ میں مشین کی طاقت آ گئی، اب مشین نے در حقیقت سرمایہ کو جو اضافی قوت فراہم کر دی، اس نے پرابلمز پیدا کر دی کہ ایک شخص اپنے سرمایہ سے جب وہ کارخانہ لگا لیتا ہے، مشینری وہ لگا لیتا ہے، تو اب اس کے پاس سینکڑوں کارکن ہے کام کرنے والے، یہ مزدور اور وہ ہے کارخانے دار، وہ جو سینکڑوں ہزاروں کام کرنے والے ہیں ان کی محنت ہے کہ جو لگ رہی ہے، مشین از خود کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتی ان کی محنت سے، لیکن مشین کی قوت کے اضافے سے وہ پروڈکشن بے انتہا ہو رہی ہے۔ اگر یہ مشین درمیان میں نہ ہو تو پروڈکشن بہت کم ہوتی۔ اب یہ مشین کی قوت سے جو پروڈکشن میں اضافہ ہوا، اس میں محنت کا کتنا حصہ ہو اور سرمایہ دار کا کتنا حصہ ہو، یہ ہے وہ لا ینحل مسئلہ کہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی پیچیدگی کی حیثیت سے موجود ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ حل جو ہے یا ایک انتہا پر جاتا ہے معاملہ، جس کو آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کہ اصل جو ہے وہاں اختیار وہ مالک کا ہے، کارخانے دار کا ہے، جب چاہے کارخانہ بند کر لے، جب چاہے چلائے، جس وقت چاہے کسی کو ملازم رکھے، جب چاہے نکال لے۔ کہنے کو تو اس میں یہ ہے کہ صاحب آزادی ہے، ہمیں بھی آزادی، انہیں بھی آزادی، انہیں آزادی ہے کام کریں یا نہ کریں، ہم نے کوئی زبردستی تو ان کو نہیں کام پہ بلایا، ہم تو 8 روپے دیں گے یا $2 فی گھنٹہ دیں گے، اب یہ کام کرنا چاہتے کریں، نہیں کرنا چاہتے فوراً چلے جائیں، آزاد ہے، ہم چاہیں گے تو کام لیں گے، چاہیں گے تو نہیں لیں گے، ہم چاہیں گے تو اپنا کارخانہ بند کر دیں گے۔ بظاہر آزادی ہے دونوں طرف، لیکن حقیقت میں یہ آزادی نہیں ہے، اس لیے کہ مزدور کے پاس اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ وہ رزسٹ کر سکے زیادہ دیر تک کہ میں کام نہ کروں۔ اس کے حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ UK میں، برطانیہ میں ان ایمپلائمنٹ الاؤنس جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے، تاکہ مزدور جو ہے اپنی کم سے کم بنیادی ضرورت جو ہے وہ اس کو مل جائے، اور وہ کارخانے دار جو ہے اس کو بلیک میل نہ کر سکے، اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے کہ وہ بھوکا مرتا ہوا کارخانے دار کی جو بھی شرائط ہیں ان کو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے، تو کم سے کم اتنا سبسسٹنس الاؤنس اس کو دے دیا جائے کہ وہ زندہ تو رہ سکے، وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں جائے گا، جہاں اسے اچھی لیبر ملے گی، جہاں اچھی ویجز ملے گی، وہاں وہ کام کرے گا۔ تو یہ مسائل کو حل کرنے کی کوششیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو معلوم ہے برطانیہ میں کبھی کوئلے کے کانوں کے اندر ہڑتال ہوتی ہے، کبھی وہاں پر ریلوں کی ہڑتال ہوتی ہے، وہ ایک ٹسل ہے، مسلسل ٹسل ہے کہ ایک طرف جو ہے بڑی بڑی پاور فل جو لیبر آرگنائزیشنز ہیں ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف جو ادارے ہیں کام دینے والے ان کے مابین کشمکش، سرمایہ اور محنت کی کشمکش. اس کا ایک حل انتہائی جو ایکسٹریم کا حل ہے وہ نکالا ہے کمیونزم نے کہ کارخانے دار کو درمیان سے نکال دیا، اب سارے کارخانے حکومت کے ہیں، حکومت کے نہ کہیے ریاست کے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ گویا کہ اب ریاست کے ملازم ہیں، کوئی کسی کارخانے دار کا ملازم نہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آزادی جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے گئی، اس لیے کہ اب جو حکومت پر قابض ہو گیا، جو پارٹی جو ہے اس حکومت کو چلا رہی ہے، گویا کہ وہ ایک بہت بڑا کارخانے دار بن گئی ہے، اب اس کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار، اس کے پاس آ گیا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا اس وقت اس مسئلے پر گفتگو در حقیقت پیش نظر نہیں تھی کہ یہ بھی ایک پیچیدگی ہے معاشی نظام کی کہ جو ریسنٹلی پیدا ہوئی، تقریباً 200 برس کی اس کی بھی تاریخ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسلام نے یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ معاشیات کے ضمن میں بھی چند بنیادی احکام دیے، کوئی مستقل ڈھانچہ نہیں دیا. قرآن مجید کی حکمت پر غور کیجئے کہ آئلی قانون پر قرآن مجید میں کتنی مفصل بحثیں موجود ہیں، جو شخص ذرا بھی قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر کئی رکوع مسلسل چلے گئے ہیں، طلاق اور عدت اور مہر اور یہ اور وہ سارے احکام تفاصیل میں جا جا کر. طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، عدت کیا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے شوہر اس کی بیوہ کے لیے عدت کتنی ہے، پھر یہ کہ وہ کہ جس کی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کو طلاق دی جائے تو کیا ہوگا، جس کی رخصتی ہو چکی ہے اس کی طلاق ہوگی تو کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ نکاح، طلاق، مہر، رضاعت، یہ سارے قوانین کس قدر تفصیل سے زیر بحث ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک معاشی معاملات ہیں چند احکام آپ کو ملے ہیں بڑے فنڈامنٹل، بہرحال اللہ کے دیے ہوئے. سود کی حرمت کا حکم اور جس شد و مد کے ساتھ دیا، وہ ایک حکم جو ہے، واقعہ یہ کہ پورے نظام کے اندر جب آپ اس کو رکھیں گے، صرف سود کی کسی ایک معین شکل کو اگر سامنے نہ رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ سود اصل میں کہتے کسے ہیں، اور سودی معاملہ جو ہے کیا کتنی مختلف صورتوں میں ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور ہر جگہ سے یہ سرطان کے مانند ہے جس کی جڑیں جو ہے نہ معلوم کہاں کہاں ہیں، ہر جگہ سے اس کی جڑوں کو کھینچ کر اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ جڑ پھر اور بڑھ جائے گی، اور کسی ایک پہلو سے سود جو ہے وہ بڑھ کر پورے نظام کو فاسد کر دے گا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ حکم تو ایک ہی ہے، سود کی حرمت، اسی طریقے سے جوئے کی حرمت، چند چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس کے سوا نہیں. ایک جو ہے آبجیکٹو جو ہے وہ دے دیا گیا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا معاشی نظام ایسا نہ ہو کہ اس میں دولت صرف عمرا ہی کے مابین گردش میں رہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں پیدا کیا ہے، ظاہر بات ہے تم پیدا کچھ نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین تم نے نہیں بنائی اللہ نے بنائی. وہ جو علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کہ تم نے دانے ڈال دیے، اب ایک دانے کے ہزار دانے کس نے بنائے، نہ تم نے بنائے نہ تمہارے باپ نے بنائے. دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، اللہ کی زمین ہے. اب اللہ جو کچھ یہاں پیدا کر رہا ہے اس میں وہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ رسدی جو ہے سب تک پہنچے، اور انصاف سے پہنچے، عدل سے پہنچے. اگر اس سے اس طرح کی مساوات جو مشینی مساوات ہے وہ بھی اسلام جبرن نافذ نہیں کرنا چاہتا، کہ جس میں انسان کی انفرادی محنت اور کوشش، اس کے پرسنل انسینٹو، اس کو بالکل اس کی نفی کر دی جائے، لیکن ان دونوں کے مابین ایک بڑا حسین توازن پیدا کرو. اور اس سے بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ کا ارتکاز ہونا شروع ہو جائے اور دو مستقل طبقات وجود میں آ جائیں، اور سرمایہ کی ساری گردش جو ہے وہ سرمایہ داروں ہی کے مابین ہو رہی ہے. یہ تو گویا کہ ایک آبجیکٹو ہے جو معین کر دیا گیا، ہمیں ایک ہدف دے دیا گیا کہ تمہاری سوچ جو ہے معاشی معاملات میں وہ اس نقطے پر مرتکز رہنی چاہیے. باقی احکام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چلنے آپ زکات کو شامل کر لیجئے، اگرچہ وہ تعبدی امور میں سے ہے، وہ کوئی ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے، وہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ایک بڑا گہرا تعلق معاشی نظام کے ساتھ بھی ہے. ایک طرف زکات عشر کا نظام ہے، دوسری طرف سود اور جوئے کی حرمت ہے، تیسری طرف جو ہے قانون وراثت ہے. یہ چند احکام آپ کو ملیں گے. تجارت کے بارے میں فرمایا کہ عن تراض منکم، کہ یہ جو تجارت ہے وہ باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے. اگر کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہو تو وہ چاہے بظاہر قانونی اعتبار سے تو وہ تجارت ہے کہ صاحب میں نے کوئی اس کو مجبور تو نہیں کیا، میں نے اپنی اس چیز کی اتنی قیمت مانگی ہے، اس کو منظور ہے تو لے، نہیں ہے تو نہ لے. لیکن یہ کہ اگر کسی وجہ سے سرمایہ داروں نے ایک مصنوعی قحط پیدا کر دیا ہو، کسی چیز کی ایک کمی پیدا کر دی گئی ہے، آرٹیفیشل سکرسٹی پیدا کر دی گئی اور اب آپ منمانی قیمت مانگ رہے ہیں، تو چاہے قانون وہاں آپ کو نہ پکڑ سکے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی. اسی طرح سے احتکار کا جو قانون ہے وہ بھی اصل میں اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے کہ ہولڈنگ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ ہولڈنگ کہتے کسے؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہے میرے پاس مال، وہ انکار نہیں کر رہا لیکن میں تو اس کی یہ قیمت لوں گا، اور وہ قیمت اس وقت کی جو بھی مارکیٹ کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں بیچ رہا. لیکن خالص قانونی سطح پر کسی آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ شاید اس کو حرام قرار نہ دے. اخلاقی سطح پر یہ اصل میں وہ ہولڈنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کی بڑی سخت جواب دہی کرنی پڑے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو چند احکام آپ کو قانونی سطح پر تو چند ہی ہیں بالکل، باقی اخلاقی سطح پر کچھ احکام دے کر چھوڑ دیا گیا کہ اب یہ نظام جو ہے آگے خود سوچو خود بناؤ. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے ختم نبوت کے ضمن میں کہ در حقیقت ختم نبوت کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اب آزادی دی گئی ہے اس کے شعور پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اب تم شعور اور عقل کے اعتبار سے بالغ ہو گئے ہو، اب یہ نہ کہو اور یہ نہ چاہو کہ ہر قدم پر تمہیں انسٹرکشنز دی جائیں، بلکہ یہ کہ اب تمہیں فنڈامنٹلز دے کر اب چھوڑ دیا گیا. جیسا کہ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ این قدر گفتے ہیں باقی فکر کون، بھائی اتنا کچھ ہم نے تمہیں بتا دیا، اب کچھ اپنی عقل سے بھی کام لو، کچھ سوچو بھی تو صحیح. آخر یہ جو سپون فیڈنگ ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ اگر وہی چلتی رہتی ہے اور احکام کا سلسلہ آتا رہتا ہے تو پھر یہ تو سپون فیڈنگ ہوئی. اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ کرو یہ نہ کرو، اب یہ مشین ایجاد ہو گئی ہے، اب تمہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہی سے آئی تو وہی کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا آپشن ختم. وہی آ گئی تو انسان کی سوچ تو وہیں پر اس کی حد ختم ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب اس کی سوچ کے لیے کوئی دائرہ موجود نہیں، کوئی میدان موجود نہیں. لہذا یہ جو ختم نبوت ہے یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعتماد کا اظہار ہے انسان کے بحیثیت مجموعی بالغ ہو جانے پر کہ یہ شعور اور فکر کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے بالغ ہو گیا ہے، اب اسے اپنا راستہ خود دیکھنا چاہیے. فنڈامنٹلز دے دیے گئے، وہ دین فنڈامنٹلز کے اعتبار سے کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. البتہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا آئلی قوانین میں تفصیلی احکام، معاشی میدان میں چند احکام، اور سیاسی نظام کے بارے میں تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ حکم تو ایک بھی نہیں. یعنی یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو بڑی عجیب لگے، دستوری اعتبار سے جس کو دستور آپ کہتے ہیں اس کے اعتبار سے کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے ایک اصول کے کہ حاکمیت اللہ کی، تمہارا اختیار مطلق نہیں ہے قانون سازی کا، جہاں اللہ کا حکم اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا حکم شامل رہے گا. یہ بریکٹڈ ہے، یہ ایک ہی شے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں تو کوئی آپ استثناء نہیں کر سکتے، ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اللہ اور رسول کو جدا کیا دین ختم ہو جائے گا، بلکہ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا ہے یہ کہ بمصطفیٰ پر اساں خیش را کے دین ہمعور اگر بعور رسیدی تمام غلامی. اس اعتبار سے ایک بات کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کا نظام کیا ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول، بات ختم. اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہو ان کا حکم مانو. پورے قرآن میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے دستور کے ساتھ. الیکشن ہوگا کیسے ہوگا، ایڈلٹ فرنچائز پر ہوگا یا کوئی لمیٹڈ فرنچائز پر ہوگا، عورتوں کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، مردوں میں سے بھی کیا عمر ہوگی ووٹ دینے والے کی، پھر یہ کہ آیا اس کے لیے کوئی شرائط بھی ہوگی کہ وہ نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، تبھی وہ ووٹ دے سکتا ہے ورنہ نہیں دے سکتا. کوئی آپ کو حکم نہیں ملتا کہیں پر کہ کوئی ایک ہاؤس ہوگا یا دو ہاؤس ہوں گے، کوئی اس کا حکم نہیں ہے. فیڈرل ہوگا کانفیڈرل ہوگا، صوبوں کو آپ کچھ اختیارات دیں گے کہ نہیں دیں گے. آخر ایک وقت آئے گا اور یقیناً آئے گا کہ پورے اس پورے عرضی پر ایک دین کی حکومت قائم ہوگی اللہ کے دین کی. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک یونیٹری حکومت ہو جائے گی پوری دنیا کی؟ آخر علاقاؤں کو کچھ آپ ان کو اختیارات دیں گے. آپ اگر کسی شہر کے رہنے والوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو کارپوریشن ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، میونسپلٹی ہے، اس کو خود چلائیں، خود بنائیں، اس کے لیے سڑکیں کہاں بننی ہے کہاں نہیں بننی ہے اس کا فیصلہ خود کر لیں، یہ کتاب و سنت میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. کون سی سڑک پہلے بننی چاہیے، کون سی بعد میں بننی چاہیے، تعلیم کا ہمیں کیا نظام کرنا چاہیے، کتنے ٹیکس لگانے چاہیے پراپرٹی کے اوپر، ہمارا کیا بجٹ ہے، سڑکوں کی صفائی کے لیے کتنا عملہ رکھنا ضروری ہے، آخر اس بجٹ کو کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے. یہ چیزیں لوگوں پر آپ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ اسی طریقے سے یہ کہ ایک شہر، اس سے آگے یہ ہے کہ اگر کوئی پروونس ہے، کوئی صوبہ ہے، ان کے لوگوں کو بھی آخر کوئی اختیارات ہیں کہ نہیں اپنے ہاں کے معاملے میں. یہ مسائل جو ان کا کتاب اللہ سے، سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو آپ کو اپنے حالات کے مطابق بنانے ہیں. اور جو لوگوں کی رائے سے بن جائے، میں نے یہی بات سن 82 میں جو خط لکھا تھا ضیاء صاحب کو کہ دستور کے معاملے میں کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر دے. اب ایک ہے طاقت کی دلیل، وہ چل رہی ہے، آخر ماشاء اللہ 7.5 سال چل گیا پوری طریقے سے، 7.5 سال تو کسی 8 ہی سال ہو جائیں گے، وہ تو ماشاء اللہ جلدی اٹھنے کا نام تو نہیں لے رہا، 8 ہو 8.25 ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ چلا ہے طاقت کی دلیل پر چلا. اور اگر کورٹ بھی کوئی دیتی ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت عارضی طور پر کورٹ آخر کیا کرے؟ جب فوج آ جائے، قبضہ کر لے، حکومت سنبھال لے، تو عدالت کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے کہ اس فوج کا مقابلہ وہ فوج سے کر سکے. تو یہ نظریہ ضرورت دنیا میں رہا اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ بہرحال بالکل انارکی کی بجائے چلیے کچھ نہ کچھ نظم، کچھ نہ کچھ ڈسپلن، کوئی قاعدہ، کوئی قانون. یہی وجہ ہے کہ جب پی سی او آیا، ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ہیں، مثلاً کل ہی میں نے شاید آج ہی پڑھا اخبار میں کہ شیخ انوار الحق صاحب نے یہ کہا کہ میرے ضمیر نے اسے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے تحت حلف لے سکوں. بہرحال یہ اب ایک اجتہادی رائے ہے، ہر شخص کا ضمیر ایک جیسا نہیں ہے، ہر شخص کی رائے ایک جیسی نہیں ہے، اختلاف ہے. کسی نے یہ سمجھا ہوگا کہ آخر اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک کو بالکل عدلیہ کے بغیر چھوڑ دیا جائے، کچھ نہ ہونے سے تو جو نظام بھی ہے وہ بہتر ہے. یہ بھی تو آخر ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل ہے. لیکن یہ کہ اصل دلیل جو ہے وہ طاقت کی ہے، وہ جو چل رہی ہے، اب بھی جو چل رہی ہے وہی چل رہی ہے. تو یہ جو خیال تھا کہ اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا اور احساس ہوگا کہ عوام کے اندر اب جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق لوٹا دیے گئے ہیں اور ایک باہمی رضامندی سے نظام چل رہا ہے اور طاقت کی دلیل سے نہیں چل رہا، وہ صورتحال بہرحال ابھی پیدا نہیں ہو پائی. بلکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر مارشل نور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری اسمبلی جو ہے MRD بن جائے گی، اور ہمیں اپنی عزت نفس کا ثبوت دینا چاہیے سب کو جمع ہو کر. وہ جو میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اس اعتبار سے اگر ہو جائے تو یہ بات اچھی ہے کہ ایک طرف ہماری اسمبلی میں جو منتخب ہو کر لوگ گئے ہیں وہ واقعتاً ضرور اس کا ثبوت دیں، ان کی میجورٹی اس بات کا ثبوت دے کہ ان کے اندر عزت نفس بھی ہے، وہ قومی سطح پر سوچ بھی سکتے ہیں، وہ اپنے حقوق کا پاس رکھتے ہیں. بہرحال ہمارے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور مختلف حکومتیں مختلف ادوار میں ایسے لوگوں پر کے بل پر چلی ہیں کہ جو اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں ہر چیز پر. اس اعتبار سے اگر کوئی بات چل جائے تو چل جائے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ بھی لوگ ایسے نہ ہو کہ جو وہاں پر کھڑے نہ ہو جائیں ڈٹ کر اور وہ اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں نہ ہو. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ لے سکتے تھے ضیاء صاحب خود. مجھے افسوس ہے میں نے پچھلی مرتبہ سے یہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن پھر میں نے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں جب وہ ہمارا بہانہ جو ہوتا ہے درس کا سلسلہ، اس میں میں نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے کہ جو الیکشن کروائے ہیں اس کے اعتبار سے تو میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگرچہ میرے زبان سے مختلف اوقات میں آپ لوگوں نے بڑے سخت جملے بھی ان کے بارے میں سنے ہوں گے، لیکن یہ کہ الیکشن کے سلسلے میں واقعتاً ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے بارے میں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروایا اور بڑے حوصلے کا ثبوت دیا اور اپنے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت ہوتے دیکھا اور ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو یہ بات بھی بڑے حوصلے کی ہے، اس میں میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں. لیکن بہت بڑا کریڈٹ وہ لے سکتے تھے. اور یہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں, اب فرض کیجئے کوئی شخص اپنی جینوئن رائے سے بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ, لیکن عوام کے اندر ایک طبقہ جو ہے شک کرے گا کہ شاید یہ لوگ بک گئے, یہ اپنے مفادات کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر یہ دل کی شکل میں آتا اور اس کے اوپر وہ غور و فکر کی دعوت دیتے کہ آؤ میجورٹی سے اگر تم اس کو مان لیتے ہو مان لو, نہیں مانتے ہو نہیں سے. میں اس کے اندر کوئی ترمیم اگر پیش کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے اوپر غور کرنے کو تیار ہوں. اگر یہ شکل کر لیتے اور لوگ اسی کو تسلیم کر لیتے تو اس وقت یہ نہ ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اپنے وفات کی وجہ سے وہ بات کر رہا ہے, بلکہ یہ کہ ایک رائے ہے, دلیل کا دلیل سے جواب دیں. واقعتاً توازن ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی اختلاف تھا نہیں. جس دلیل کا وہ سہارا لے رہے ہیں کہ سار وہ, جیسے کہ آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ صدر فضل اللہ کو رہا کرو اب یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے یہ بات کہ اس طرح کا بالکل غیر مؤثر صدر, یہ تو سب ہی کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آخر یہ کہ اس دلیل کو کہاں تک سپیچ کریں گے, اس کو کس حد تک لے جائیں گے, اس کے نتائج کیا کیا نکالیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں فیصلہ باد کا گھنٹہ گھر نہیں ہوں, یعنی یہ کہ میں ان اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. لیکن سوال تو یہ کہ اصولاً تو بحث ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ سارے اختیارات آپ نے دستور کی روح سے تو اپنے ہاتھ میں لے لیے. ایک شخص کے پاس اختیار ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے, یہ بات دوسری ہے, لیکن یہ کہ اختیار بہرحال اس دستور کے اعتبار سے سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا, مجھے اس اعتبار سے کوئی اس میں کچھ نہیں کہنا کہ یہ خلاف اسلام ہے یہ دستور جو انہوں نے بنایا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے ان باتوں کا تعلق ہی نہیں. مجھے اگر نفی کرنی ہے تو ان کے صرف اس قول کی کرنی ہے کہ پارلیمانی نظام اسلام کے 180 درجے میں منافی ہے, یہ بات بھی غلط ہے. نہ صدارتی نظام, نہ پارلیمانی نظام, نہ کانفیڈریشن, نہ فیڈریشن, نہ کوئی یونٹری حکومت, ان میں سے کسی کا اسلام سے تعلق نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی, اس کے لیے اچھا کیا آپ نے کہ قرارداد مقاصد کو دستور کا جز بنا دیا, لیکن در حقیقت قرارداد مقاصد دستور کا جز پہلے ہی سے ہے. اس اعتبار سے نہیں, اس کے اندر جو دفعہ موجود تھی اسے 100% آپریٹو کیجئے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. اور آپ ملک کے جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کے دروازے کھول دیجئے. اس بنیاد پر وہاں پر کوئی بھی شخص جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فلاں قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں, اس پہ ایک پابندی کر دی گئی تب بھی وہ لمٹ ہو گیا, اور جہاں لمیٹیشن ہے اللہ کی حاکمیت اور اختیار پر وہ پھر اسلام نہیں, وہ تو لمیٹیشن کے بغیر ہوگا, انلمیٹڈ. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جس میں کہ کوئی ایک حد کر دی گئی ہو کہ اس میں آپ بات نہیں کر سکتے. اور یہاں تماشا یہ ہے کہ آئلی قوانین تک کے اوپر قدغن ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی. جو پہلی اینٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی اجتماعیت کی پہلی اینٹ جو ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے, اور اس کو جو چیز کے آرگنائز کرتی ہے, منظم کرتی ہے, وہ آئلی قوانین ہے. ان آئلی قوانین کے بارے میں آپ اختیار نہیں دیتے تو پھر یہ کہ آپ چاہے دستور کے اندر شروع سے آخر تک جو ہے پورا قرآن مجید درج کر دیں, اس سے آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تک کہ آپ اسے آپریٹو نہ بنائیں, قرارداد مقاصد کے وہاں شامل ہو جانے سے سر منہ کوئی فرق واقع نہیں. اس لیے کہ وہ تو ہے بھی صرف ایک نظری سی چیز ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ کیسے ایکسرسائز ہوگی. وہ تو وہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ نساء کی, اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, ہاں اولی الامر کی حیثیت سے جو آ جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے, وہ مسلمان ہو, قادیانی نہ ہو, غیر مسلم نہ ہو. منکم کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, اس کی اطاعت کریں گے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر جو ہے اپنا قدم نہیں رکھ رہا. لیکن جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہمارا اس کا جھگڑا ہو جائے, وہ یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے, تو اب عدالت کو صاف صاف جو ہے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ میری بات بھی سنے ان کی بات بھی سنے. وہاں اگر انہوں نے اپنا کوئی خصوصی اختیار اور مقام رکھ لیا تو اسلام کی نفی ہو گئی, اللہ کی حاکمیت کی نفی ہو گئی, پھر نفی اصول الامر, پھر حاکمیت اصول الامر کی ہے, پھر اللہ کی حاکمیت نہیں. باقی یہ کہ اصول الامر کیسے آتا ہے اسلام میں, تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں فقہا نے اس معاملے میں اتنی نرمی رکھی ہے, اور وہ رکھی اسی نظریہ ضرورت کے تحت ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے, وہ قابض اگر ہو گیا, اس کی حکومت اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گئی, وہ اولو الامر میں ہے. آپ سوچئے نا کہ یہاں حکومت تھی ابراہیم لودھی کی, ٹھیک ہے نہیں تھی. یہاں اگر آئے بابر صاحب تو کیا لوگوں کے کنسنسس سے آئے تھے؟ لوگوں سے پوچھ کر آئے تھے؟ لوگوں کے ووٹوں سے آئے تھے؟ اپنا قبیلہ اپنی طاقت لے کر آئے, ابراہیم لودی کی فوجوں کو شکست دی, قبضہ کر لیا. اب جب قبضہ اس کا ہو گیا, ہمارے ائمہ نے, خطبہ نے اب خطبے میں سے ابراہیم لودی کا نام نکالا, بابر کا شامل کر دیا, چھٹی ہو گئی. انہیں اس سے بحث نہیں ہے کہ خر آمد کے گاؤں رفت یا گاؤں آمد کے خر رفت, کون آیا کون گیا. ہاں مسلمان ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں گے. البتہ یہ کہ اب اسے خود بھی پابند ہونا ہوگا کتاب و سنت کا, اور کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہوگا. یہ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, چشمے ما روشن دلے ما شاد, وہ اگر کرتا ہے کرے. یہ دوسری بات ہے کہ ملک کے عوام جو ہے اگر بیدار ہو گئے ہوں تو ان کے اوپر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلط کیے رکھے تو اس سے کیا خطرے ہوں گے, اس سے کیا ہنگامہ پیدا ہو سکتا ہے, اس سے کیا ڈس سیٹسفیکشن جنم لے سکتی ہے, اس سے کیا احساس محرومی پیدا ہو سکتا ہے, وہ کیا خوفناک صورتیں اختیار کر سکتا ہے. یہ بحث بالکل علیحدہ ہے, اسلام کی بحث یہ نہیں ہے. اسلام کی بحث تو یہ ہے کہ جو بھی تمہارے قوانین ہیں, چونکہ حاکم مطلق اللہ ہے, اللہ نے اور اس کے رسول نے جو واضح حکم دے دیا, اس میں تم 99% بلکہ 100% بھی اگر رائے دے دو, سر منہ فرق نہیں کر سکتے. البتہ جہاں ان حدود کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے, امرہم شورا بینہم, اس میں کسی کو اختیار نہیں, کسی کو اتھارٹیٹیو پوزیشن حاصل نہیں, وہ اپنے باہمی مشورے سے جو بات بھی طے کر لیں. اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کے اندر ہے وہ مباح ہے. مباح کے معاملے میں اگر شریعت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دائیں ہاتھ ضرور چلو یا بائیں ہاتھ ضرور چلو, تو آپ کیپ ٹو دی لیفٹ بنا لیں, کیپ ٹو دی رائٹ بنا لیں, یہ مباح کے درجے میں ہوگا, یہ کوئی حرام کے درجے میں نہیں, اس لیے کوئی حکم نہیں. تو جہاں کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں وہ چیزیں گویا کہ مباح کے درجے میں. اصول فقہ کا یہی جو ہے بنیاد ہے اس کی, ایک کہ جو چیز حرام ثابت نہ ہو سکے وہ مباح ہے. کسی چیز کو حلال ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. جس شے کو حرام ثابت نہیں کیا جا سکتا وہ مباح ہے, وہ حلال ہے. اب اس میں یہ ضرور ہوگا کہ کوئی شے مکروہ ہے, کوئی شے زیادہ پسندیدہ ہے, کوئی چیز جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن حرام اور حلال کی بحث میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو شے حرام ثابت نہیں کی جا سکتی وہ حلال ہے. اس اعتبار سے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نظام جو ہے مختلف, ان کو اختیار کر لیا جائے. البتہ اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اسلام کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کو اللہ نے وہ اختیار دیا, 5 سال کے لیے لوگوں نے آپ کو دیا یا آپ نے خود لے لیا, یہ تو مستقبل جو ہے فیصلہ کرے گا. اس کا تو اس وقت فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. اصل میں تو وہی طاقت کی دلیل ہے جو چل رہی ہے, جو ماشاء اللہ ابھی تک چل رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے. آج بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی تاریخ اس کی معین نہیں کی گئی ہے کہ وہ کب ہٹایا جائے گا. تو اصل دلیل جو چل رہی ہے وہ طاقت کی دلیل چل رہی ہے, ٹھیک ہے, چلائیے, جب تک طاقت کی دلیل چلتی ہے چلے گی. لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, ہمیں بحث اس سے ہے کہ اسلام اگر آپ نے اس کے نام پر اگر جو بھی ریفرنڈم جو بھی کروایا اور جو بھی حق حاصل کیا یا لوگوں نے آپ کو دیا, وہ اگر اسلام کے نام پر لیا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ لازم ہو گیا ہے کہ اب آپ اسلام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ بوتھ نافذ کریں, انفورس کریں. اس کے آپ کو الفاظ کی بھی پیروی کرنی ہوگی. اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا اس ہفتے کے دوران ایک بات اور بھی آئی ہے. صدر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ یہ اعتراف کیا ہے, وہ بات میں نے آپ کو یاد ہوگا کہی تھی, یہاں بھی کہی, اسلام آباد میں بھی کہی, کہ زمین کے مسئلے پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ انہوں نے مانا یہ کہ زمین کے مسئلے پر میں نے غور نہیں کیا. البتہ میرے پاس, میرے سامنے جتنا کچھ بھی انہوں نے اب تک سمجھا ہے, کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل سے زمین کی ملکیت پر کوئی حد بندی کی جا سکے. یہ ان کا ایک جملہ آیا ہے جو میں نے زیادہ تفصیل میں تمہیں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن سرخیوں میں میں نے پڑھا. میں اس پر بہرحال خوش ہوں کہ انہوں نے مان لیا کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا. لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی یہ اتنا غیر اہم مسئلہ ہے؟ پھر یہ کہ اس میں آپ کا اب تک کا کوئی مطالعہ ہے؟ مطالعہ بھی اس طرح کا ہے, سرسری ہے, کہ آپ نے غور تو کیا ہی نہیں, گہرائی میں اتر کر سوچا ہی نہیں, یہ آپ نے تسلیم کر لیا. تو اب فوری طور پر ضرورت ہے کہ اس مسئلے پر کوئی ایک با اختیار با صلاحیت کمیشن جو ہے مقرر کیا جائے کہ زمین کے مسئلے کو حل کرے. آپ کو شاید یاد ہوگا جس زمانے میں یہاں جماعتیں تھیں اور جماعتی الیکشن تھے, تو جمعیت العلماء اسلام کا منشور ایک سامنے آیا تھا, اس میں بھی لینڈ ہولڈنگ کے اوپر انہوں نے ایک سیلنگ رکھی تھی کہ اس سے زیادہ کسی فرد کی ملکیت میں زمین نہیں ہو سکتی. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دینی جماعت ہے, علماء کی جماعت ہے, وہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ جو خلاف اسلام. اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں، اگرچہ ذاتی طور پر مودودی صاحب کا وہ جو کتابچہ یا کتاب جو تھی مسئلہ ملکیت زمین، اس کا تو حاصل یہی نکلتا ہے کہ لینڈ ہولڈنگ پر کوئی سیلنگ نہیں ہے، زمین کی ملکیت پر کوئی حد نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی نے بحثیت جماعت اپنے منشور کے اندر اس معاملے کے اندر بھی یہ رخ اختیار کیا تھا کہ وہ پابندی لگ سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر چیز ایک مباح ہے، بلکہ میں تو جس اعتبار سے لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لگ سکتی یا نہیں لگ سکتی، ذرا پیچھے جائیے اس سے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک اگر مزارعت ایبسنٹی لینڈ لارڈزم اگر مطلقاً حرام ہے تو قابل غور بات تو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. یہ بہرحال شیر مادر تو نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں آپ پیئیں اور آپ کو کوئی ایک طبیعت کے اوپر کوئی فکر بھی نہ ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ مشتبہ ہے، اس طرح کا حلال نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہے تو اختلاف ہے. قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رحمہم اللہ اور امام بخاری یہ اپنی جگہ ہے، ان کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک کے نزدیک مطلق الحرام ہے تو بہرحال مشتبہ تو ہو گئی. اور حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ الحرام و بین والحلال و بین و بینہما مشتبہات، جان لو کہ خالص حلال جو ہے وہ بھی بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے، اور خالص حرام جو ہے وہ بھی بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے، ان دونوں کے مابین مشتبہات ہیں. تو جسے اپنی دین کو بچانا ہو وہ مشتبہات سے بچے. تو کیا اس ملک کے رہنے والے اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بحثیت مجموعی ہمیں نظام کی سطح پر وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں دین کی بچت کا پہلو ہے؟ تو دین کی بچت تو یہ کہ مشتبہات کو ترک کر دیا جائے. تو اس مسئلے میں جب تک کہ سنجیدگی سے غور نہیں ہوگا ہمارا ڈھانچہ بدلے گا نہیں. میں تو بتا چکا ہوں کہ سیاست کا ڈھانچہ تو اس کے اوپر آتا ہے، اس کے نیچے سب سے پہلے آئلی قوانین کا ڈھانچہ ہے، اس سے اوپر جو ہے معاش کا ڈھانچہ ہے، پھر یہ کہ سماجی ڈھانچہ ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام ایک مخلوط معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے، عورتوں اور مردوں کی آزادانہ جو ہے شانہ بشانہ یہ اس کا پوری زندگی کے معاملات کے اندر حصہ لینا، کوئی شخص یہ کہہ سکے شرائع صدر کے ساتھ کہ یہ اسلام جو ہے اس کو پسند کرتا ہے؟ آخر یہ کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے نظریات ہیں مغرب سے مروب ہیں یا جو بھی ہے، چلیے سنسیئرلی کہہ رہے ہیں، سوال یہ کہ باقی ساری چیزیں تو جا کر آپ علماء سے پوچھتے ہیں، یہ چیزیں علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ کی شورا میں رہے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی کاؤنسل میں رہے ہیں، پھر آپ نے جو مختلف ادارے بنائے شریعت کورٹ کے اندر، بڑے بڑے چوکی کے علماء. مولانا تقی عثمانی کو معمولی عالم دین نہیں ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں. پھر یہ کہ ملک غلام علی صاحب مولانا مودودی کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں. پھر کرم شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں. تو ان سے پوچھیے، ریفر کیجیے انہیں کہ آیا اسلام ایک مخلوط معاشرہ چاہتا ہے یا یہ کہ سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے وہ اسلام کے اصول میں داخل ہے؟ سطر اور حجاب کے احکام کیا ہے پوچھیے، جس پر کنسنسس ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا، بارہا میں نے پہلے بھی دہرایا، پھر کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانی، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر میرے ذاتی کسی مزاج کے استاد کی وجہ سے کوئی تشدد ہو سکتا. میں نے تو بارہا اپنی تنظیم کے اندر اپنی شورا میں یہ بات کہی کہ ہم نے جو بھی اپنی حد تک تحقیق کی ہے، تحقیق کر کے ہم نے اپنے تنظیم کے رفقاء کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ایک مرتب کیا ایک سرکولر کہ اس طریقے سے سطر اور حجاب کے احکام پر ہمیں چلنا ہے. اس میں بارہا میں نے یہ کہا ہے شورا میں کہ دیکھیے پھر غور کر لیجئے، پھر سوچ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم تشدد کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی ایک ذاتی رجحان ہے، کچھ لوگوں کی ایک ذاتی استاد طبع ہے، اس کی وجہ سے ہم شریعت کے اندر اگر کوئی آسانی ہے تو اس کے اندر ہم تنگی اور سختی پیدا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ چیز بھی شریعت کے اندر نہایت ناپسندیدہ ہے. وہاں تو حکم یہ کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو. اور یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ شریعت کی حدود کو توڑ دیں کہ ہمیں تو آسانی چاہیے، تو شریعت کا کوئی بھی ڈھانچہ جو ہے برقرار نہ رکھے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ غور کریں، لیکن کبھی اس پر بھی کمیشن بٹھائیے. خواتین کمیشن بنایا تو اس کے اندر ایک مرد، اور وہ مرد بھی ہمارے غلام اسحاق صاحب، کیا نام ان کا ہے، خالد اسحاق صاحب کراچی والے، اور کوئی عالم دین نہیں. معلوم یہ ہوا کہ خواتین کے معاملے میں علم دین جو ہے غالباً نراکورا ہے، اور علماء دین کو کوئی اس کے اندر کوئی درک حاصل نہیں، کوئی صلاحیت حاصل نہیں کہ وہ بھی کوئی رائے دے سکے۔ یہ ہے اصل میں ہمارے قول اور عمل کے تضادات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اگر کوئی چھوٹی موٹی سچی اور واقعی خدمت کی ہے تو اس کی بھی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی نفی ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ زیرو سے تو جو بڑی سے بڑی کوانٹیٹی جو ہے ضرب کھائے گی تو وہ زیرو ہو جائے گی۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی پیروی، اسلام کی پابندی، خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کا ارادہ نہیں، بلکہ یہ کہ چند ایک احکام بے ضرر قسم کے ان کو جو ہے وہ بھی صرف کہنے کی حد تک، ورنہ یہ کہ آج تک اس ملک میں ہاتھ نہیں کٹا، آج تک اس ملک میں رجم کی سزا نہیں دی جا سکی، دھڑلے سے زنا ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہوئے ہیں، علل اعلان ہوئے ہیں، نظری اعتبار سے تو بڑا بیداری کا ثبوت دیا تھا کہ شریعت کورٹ میں اگر ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ رجم جو ہے وہ ریگولر حد نہیں ہے بلکہ یہ تعزیرات کی ذیل میں آتی ہے، تو خود گورنمنٹ نے اس کے خلاف جو ہے اپیل کی ہے یا ریویو کرنے کے لیے درخواست کی ہے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجئے۔ مجھے یہ اب اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ اپیل تھی یا ریویو تھا، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں فیصلہ یہی ہوا کہ رجم ہی حد ہے اور ریگولر حد ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں گے تو رجم کی جائے گی۔ لیکن یہ کہ آج تک اس ملک میں رجم ہوا تو نہیں، تو کیا کسی شادی شدہ مرد نے آج تک یہاں زنا نہیں کیا، یہ ثابت نہیں ہو پایا؟ عورت کا تو ثابت ہو گیا تھا، کھلم کھلا ثابت ہوا، جب عورت حاملہ ہے، غیر شادی شدہ عورت حاملہ ملتی ہے تو کیا آپ کو اب اس کے علاوہ بھی کوئی ثبوت درکار ہے؟ لیکن اس پر یہ طے کر دیا گیا کہ عورت کو تو کوڑے بھی نہیں لگ سکتے، وہ تو قرآن کی حد بھی گئی۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رجم کی سزا نہیں ہے کوڑوں کی ہے، جب آپ نے طے کر دیا عورت کو تو کوڑے بھی نہیں لگ سکتے، چھٹی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بڑی آسانی سے آپ بیک جنبش قلم قرآن مجید کی صریح آیت کی بھی نفی کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جس سے وہ ذہنوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب یہ کہ ایک طرف تو خواہش، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کاش کہ، اب یہ تو کاش کے درجے میں ہے کہ کاش کہ یہ جو نظام کا معاملہ ہے، دستور کا معاملہ، اسے انہوں نے صرف اپنے ذاتی اختیار اور طاقت کی دلیل سے اس مرحلے کو طے نہ کیا ہوتا، بلکہ یہ کہ اسے اب الیکٹڈ جو اسمبلی تھی اس کے سامنے رکھتے، ان پر اعتماد کرتے، ان کی گڈ سینس سے، ان کے اندر بھی حب الوطنی کا جذبہ ہے، بڑی تلخ تجربات جو ہے وہ سب کے سامنے موجود ہیں، جو انسٹیبلٹی رہی ہے، جو شارٹ کمنگز رہی ہیں سابقہ جو بھی ہمارے دستوری تجربات سے، وہ صرف صدر صاحب کے علم میں نہیں ہے، وہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ بعض چیزیں ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اتحاد تھا اس نے، قومی اتحاد نے بھی کچھ چیزیں پیش کی تھی کہ یہ توازن ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ سارا اگر اس کے ذریعے سے ہوتا تو یہ جو ایک امید کی کرن اس الیکشن کے ذریعے سے پھوٹی تھی وہ آگے بڑھتی، اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا، ایک اطمینان اور سکون کی فضا جو ہے اور مزید گہری ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہمارے صدر صاحب نہیں لے پائے، اور اب اس میں وہی کنفیوژن، وہی بحث و تمہیس، وہی مختلف تعبیرات، اور یہ کہ اس میں رسہ کشی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری یہ اسمبلی جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اندر اپنا ثابت کرے، اپنے اس وجود کو کہ وہ عوام کے اگر نمائندے بن کر آئے ہیں تو اب وہ حقوق جو ہیں عوام کے لیے حاصل کرنے کا پروسیس، وہ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور اس معاملے کے اندر بالکل اسی، اب میں بدنظمی کی کوئی تلقین نہیں کر رہا، لیکن اس نظم کے اندر رہتے ہوئے وہ پورا زور لگائیں گے کہ وہ صحیح صحیح توازن جو ہے وہ ہو جائے، اور یہ ایک فرد واحد کا دستور نہ رہے۔ باقی اصل چیز جو ہے کہ اب وہ اسلام کا نفاذ صدر صاحب کو، آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اس دستور کا تحفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اگر 5 سال کے لیے یہاں کی صدارت قبول کی ہے یا حاصل کی ہے تو میں اب واقعتاً یہاں پر اسلام کو نافذ کروں گا، اور اس معاملے میں میرے پاس مینڈیٹ ہے، اور اس میں اگر کوئی میری سپیڈ کم تھی، اگر کوئی میں کسی وجہ سے وہ اپنی وہ تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کا نفاذ نہیں کر سکا تھا تو اب کروں گا، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک، بلکہ ریفرینڈم کے بعد سے بھی اب تک اس قسم کی کوئی تقریر یا اس قسم کا کوئی عزم جو ہے ان کا ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ہماری دلچسپی صرف اس سے، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، دستور سے ہمیں تعلق صرف اتنا ہے کہ یہ قابل قبول ہو جائے، سب لوگ اس کو مان لیں، جو بھی اس میں ترمیم مزید کوئی کرانا چاہے لوگ صدر صاحب اس کو مان لیں، لیکن یہ ایک ایگریڈ ہمارا نظام کی حد تک وہ بات نہ رہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ ایک شعر میں لکھا کرتا تھا، عزم جب نکالا کرتا تھا، ایک ہفتے وار پرچہ جب میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، تو اس زمانے میں بھی یہ 1952 کی باتیں،
اس زمانے میں بھی ہمارے ہاں دستوری بحثیں چل رہی تھیں، اور ان دستوری بحثوں کے لیے میں نے خاص ایک پورا صفحہ جو ہے اسی کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اس پر مضامین اور خطوط آتے تھے، میں چھاپتا تھا، اور اس کا عنوان ایک شعر کو میں نے بنایا تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گنچے سوکھ گئے، آئینِ گلستاں کیا ہوگا، دستورِ بہاراں کیا ہوگا. آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کاش کہ یہ مسئلہ اگر نہ ہوا ہوتا جس طرح صدر صاحب نے کہا ہے تو یہ صورت جو ہے کچھ بہتر ہو سکتی تھی اس وقت. ویسے یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری جو ہے اصل دلچسپی، میری ذاتی، تنظیم اسلامی کی، میرے طرز پر سوچنے والوں کی، وہ اصل میں اس نظام سے بحث نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اسلام سے بحث ہے. وہ ہے اس ملک کی واحد وجہ جواز، وہ ہے اس کے استحکام کی واحد بنیاد. اس کے لیے جواز اگر ہے، قائم ہوا تو اسلام کے نام پر ہوا، جواز ہے اگر علیحدہ تو اسلام کے حوالے سے، اس کے استحکام کی کوئی بنیاد ہے تو وہ اسلام کے حوالے سے، باقی نظام وغیرہ ثانوی چیزیں. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ریزرویشنز کے بغیر، قول اور عمل کے تضاد کے بغیر، لما تقولون ما لا تفعلون والے طرز عمل کو ترک کر کے ہول ہارٹیڈلی اور پورے یکسوئی کے ساتھ اس اسلام کی تنفیذ کی طرف آئیں. اور اسی کی ضمن میں نے یہ بات پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اگرچہ یہ دو ورقہ آپ تک پہنچ گیا ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں. میثاق میں میری وہ تقریر بھی مفصل چھپی ہوئی ہے کہ جو میں نے 1974 میں کی تھی، جبکہ قادیانیت کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اس وقت میں نے تقریر کی تھی جس میں کہ اس مسئلے کے پروز اینڈ کونس پر پوری گفتگو کی تھی. میثاق میں وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ بھی میثاق میں ہے، لیکن ہم نے علیحدہ شائع کر کے آپ حضرات تک پہنچا دیا ہے کہ اس کو پڑھیے، اور اپنے کچھ قادیانی اگر آپ کے جاننے والے انہیں پہنچائیے. ہمارے پاس خطوط آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے پتے نہیں لکھتے، پتہ نہیں وہ فیک ہیں یا واقعی کوئی جینوئن خطوط ہیں. ایک ہی شخص ہے کہ جو دسیوں خطوط لکھ دیتا ہے، یا واقعی 10 علیحدہ علیحدہ خطوط آ رہے ہیں لیکن پتے نہیں ہوتے اس پر. تو اب یہ کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں بتائیں کہ اگر تم واقعتاً خیریت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اپنے پورے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لو کہ مائنورٹی سٹیٹس جو تمہیں دیا گیا در حقیقت اس سے زیادہ، اسلام کی روح سے اس سے زیادہ نرم رویہ ممکن نہیں. ورنہ یہ ہے کہ یہاں تو معاملہ ارتداد کا ہے، اور مرتد کی صدا جو ہے بالکل اجماع ہے اس پر کہ وہ قتل. یہ بات بھی اب میں نے جیسا عرض کیا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ جمعے میں کہی تھی، آج میں نے پڑھی ہے خبر الحمدللہ کہ یہ سید عطاء المحسن صاحب نے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرزند، انہوں نے ربوہ میں اب مطالبہ کر دیا ہے کہ یہاں پر مرتد کی سزا جو ہے قتل، اس کو نافذ کیا جائے. اس لیے کہ یہ جو پھوڑا ہے، بالکل جس کو کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ سرطان کے پھوڑے کے مانند ہے، اس کی آگے جڑیں جو بڑھنا ہے اس کے بغیر نہیں رکے گا. ایک خاص تاریخ تک معین کر دیا جائے، طے کر دیا جائے کہ اس تاریخ تک اجازت ہے، جو شخص اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے کہ میں احمدی ہوں، قادیانی ہوں، اس کا تو معاملہ ہوگا ایک مائنورٹی سٹیٹس کا کہ وہ اس وقت یہ لوگ مائنورٹی میں ہیں اور ان کے حقوق کا پورا پورا تحفظ. اقلیت میں جو لوگ ہوتے ہیں کسی اسلامی ریاست میں، چاہے وہ ذمی ہو چاہے معاہد ہو، یہ ذہن میں رکھیے، ذمی اور معاہد یہ دو کیٹیگریز ہیں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی. اگر تو ان کو فتح کیا گیا، ان کے ملک کو مفتو ہے، تو وہ ذمی ہوں گے، اور اگر انہوں نے خود کسی معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کی ماتحتی قبول کر لی تو پھر وہ اس معاہدے کے تحت ان سے معاملہ کیا جائے گا، وہ معاہد کہلائیں گے، جن سے معاہدہ ہوا ہے معاہد، یہ اس میں مفعول بنے گا معاہدہ سے، اور جن لوگوں کو فتح کیا وہ ذمی. ذمی کا معاملہ تو یہ کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور ان کی بہرحال معاہد ہو یا ذمی، یہ لازم نہیں ہے کہ معاہد سے بھی آپ جزیہ لیں، یہ لازم نہیں ہے، لیکن جزیہ ذمی سے لینا تو لازم ہے. اب چونکہ پاکستان کے مائنورٹیز اس وقت جو ہیں وہ معاہد کے درجے میں آئے گی، ذمی نہیں، ہم نے انہیں فتح تو نہیں کیا، وہ ایک انسٹرومنٹ آف انڈیپینڈنس تھا جس کی روح سے ہندوستان اور پاکستان کی یہ دو مملکتیں وجود میں آئیں، اور یہ در حقیقت گویا کہ ایک معاہدہ ہے، تو وہ ہمارے ہاں معاہد کے درجے میں ذمی نہیں. ان کے ذمی ہو چاہے معاہد، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو، ان کی عزت، ہر چیز محفوظ. انہیں عقیدے کی آزادی حاصل ہے، انہیں عبادت کی آزادی حاصل ہے، تمام آزادیاں انہیں حاصل ہیں سوائے ایک آزادی کے، وہ نوٹ کر لیجیے گا، لا آف دی لینڈ، وہ ہوگا اسلام کا، اس میں وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے کہ یہ ہمارے قانون میں یہ نہیں. جو قانون فوجداری ہے وہ اسلام ہی کا ان پر چلے گا، اگر چوری کرے گا ضمنی تو اس کا بھی حق کٹے گا، اس لیے کہ دو قانون فوجداری تو کسی ملک میں چل نہیں سکتے۔ انہیں ساری آزادی حاصل ہے اپنے پرسنل معاملات میں، عبادات ہیں، شادی بیاہ ہے، اپنے وہ قانون وراثت کو جس طرح چاہیں نافذ کر لیں، یعنی وہ آزادیاں کہ جو انگریز نے ہمیں دی ہوئی تھی، حالانکہ انگریز کی حکومت تھی، ہم تو رعایا تھے ان کے، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سب کو آزادی تھی، جو عقیدہ چاہے رکھیں، جو چاہیں عبادت کریں، اپنی شادی بیاہ جس طرح چاہے کریں، اپنے مردوں کو جس طرح چاہیں جلائیں یا ان کی تجہیز و تکفین کریں، یہ ساری آزادیاں جو ہیں یہ پرسنل لاز کے اندر آتی ہیں، یہ شخصی احوال شخصیہ ان کو کہا جاتا ہے اسلامی فقہ میں، تو احوال شخصیہ کی حد تک انہیں مکمل آزادی ہوگی، لیکن لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی کمیونٹی میں اپنی تعلیم اور تبلیغ کا جو نظام چاہے بنائیں، اپنے بچوں کو کرسچینٹی کی تعلیم دیں، قادیانیت کی تعلیم دیں، کوئی اگر یہاں یہودی بستے ہو تو وہ یہودیوں کی تعلیم اپنی دے، کوئی سکھ ہو تو وہ اپنا جو بھی گرنتھ صاحب ہے اس کی تعلیم دے، انہیں بالکل آزادی ہو، لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں مسلمانوں میں۔ یہ ہے پہلی بات کہ جس کو ہمیں اب نافذ کرانا پڑے گا، اگر یہ نافذ نہیں ہوتا تو قادیانی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور یہ ان لوگوں نے خود کروایا ہے۔ یہ جو اس مسئلے کے اندر انہوں نے کلمے کے بیج لگا لگا کر اور نکل کر سڑکوں پر سینہ تان کر اور قوت کے مظاہرے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کا رد عمل ہے جو ربوا کی اس کانفرنس میں آپ کو نظر آ گیا، ورنہ ابھی تک یہ مطالبہ جو ہے یہاں نہیں کیا گیا تھا کہ قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ نافذ کی جائے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ تمہارے اس جارحانہ انداز کا یہ منطقی نتیجہ جو نکل کر رہے گا، اس میرے بیان کے اندر یہ موجود ہے کہ پھر یہ لازمی نتیجہ اس کا نکلے گا، باز آ جاؤ اور یہ جو تمہیں مائنورٹی اسٹیٹس مل گیا ہے اس کو کھلے دل سے قبول کرو، اسے غنیمت سمجھو۔ میں نے صرف ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ تم اپنی عبادت گاہوں کے نام اور رکھ لو، کون سی قیامت تمہارے اوپر آ جائے گی ان کا، بلکہ میں نے آگے جا کے سجیشن دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرکشن نہ رہے معاشرے میں تو کیا ضروری ہے کہ آپ مسجد کا ڈیزائن بنائیں، اس کا آخر یہ کہ عبادت گاہ کے اور ڈیزائن ہو سکتے، آپ اپنا ایک مستقل بنا لیجیے، جہاں بھی بنائیں وہ اسی ڈیزائن کی عبادت بنائیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے یہ قادیانیوں کا عبادت خانہ ہے۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ آج تک کسی چرچ کے اوپر مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، چرچ ہے اور چرچ کے اوپر سلیب لگی ہوئی ہے، ہمارے نزدیک کفر ہے وہ عقیدہ، لیکن ہماری فضاؤں کے اندر سلیبیں ہیں کہ نہیں، نصب ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کے اپنی عبادت گاہ کے اوپر ہے، وہ اندر جو چاہے کریں، جو ان کو کوئی، لیکن یہ کہ اگر وہ چرچ کو دھوکہ دے کر اور لوگوں کو یہ باور کروائے کہ یہ مسجد ہے تاکہ کوئی آتا جاتا مسافر جو ہے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ مسجد ہے وہ گھس جائے اور پھر وہ تمہاری تبلیغ کے صدمے آ جائے، تو یہ در حقیقت منافقت ہے۔ یہ اگر کہیں عیسائی کریں گے تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے، تو تم بھی اگر اپنی عبادت گاہیں جو ہے بنا لو، ان کا ایک ڈیزائن بنا لو، ان کا ایک نام رکھ لو، ان کے باہر تم آیات قرآنیہ اور یہ کلمہ طیبہ نہ لکھو، اندر تم جو چاہو کرو، جو چاہو پڑھو، جس طرح چاہو عبادت کرو۔ باقی یہ کہ اگر تبلیغ کا بہت جوش ہے، بہت خروش ہے، بہت جذبہ ہے، تو بہت دنیا خالی پڑی ہے، غیر مسلم ممالک میں جا کے تبلیغ کر لو، لیکن مسلمان ممالک میں تبلیغ کرنے کا نتیجہ لا محالہ وہ نکلے گا جدھر کے یہ حالات جا رہے ہیں۔ تو اس موضوع پر بھی میں چاہتا ہوں، اس آج تو صرف یہ دو ورقہ ایک ایک ہی آپ کو دیا گیا ہے، میرا پروگرام یہ ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں اس کو شائع کر کے آپ حضرات کو فراہم کریں کہ آپ اسے پھیلائیں اپنے اس معاشرے کے اندر، ان کے لیے بھی میں واقعتاً مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت قادیانی ہے انہوں نے خود قادیانیت کو قبول نہیں کیا، یہ تو اب نسلی قادیانی ہے، جیسے نسلی عصبیت ہو جاتی ہے ہر شخص کو اپنے آبائی دین کے ساتھ، کسی کا پردادا جو ہے قادیانی ہو گیا تھا، کسی کا دادا قادیانی ہو گیا تھا، کسی کا باپ قادیانی ہو گیا تھا، ان میں بمشکل کوئی 1% اس وقت ہوں گے کہ جنہوں نے از خود اب قادیانیت اختیار کی، بمشکل، تو اس اعتبار سے ان کی ایک عصبیت ہے، قومی عصبیت ہے، اس پہلو سے ہمیں ان سے یقیناً یہ اختلاف ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم بحیثیت انسان ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کی خیر خواہی جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، اس خیر خواہی کے تحت میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی عبادت گاہوں کے لیے نام علیحدہ رکھیے، ڈیزائن علیحدہ بنا لیجئے، یہاں فرکشن پیدا نہ کیجئے، یہ فرکشن بہت بڑی مہنگی پڑے گی۔ البتہ یہ کہ تبلیغ کا شوق ہے تو بہت سے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، سکھوں کی ہے، پارسیوں کی ہے، عیسائیوں کی، جائیے وہاں تبلیغ کیجئے، وہ سارا اپنا جوش و خروش ادھر نکال لیجئے، تو کوشش کیجئے کہ یہ بیان جو ہے اگلے جمعے میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تعداد میں اس کو تباہ کرا کر یہاں پہ ہم پہنچا دیں، تو آپ لوگ لیں اس کو اور پھر اس کو پھیلائیں اور دوسروں تک پہنچائیں. جو اس پر لاگت قیمت آئے گی وہ ہم سینکڑے کے حساب سے اس کی رکھ دیں گے، تاکہ جو حضرات 100-100 کی تعداد میں لینا چاہیں وہ اتنی قیمت ادا کر دیں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. بہرحال یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا ضیاء صاحب کے لیے. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھیں قادیانی کہ یہ کسی شخص واحد کا کوئی ذہن کا یا مزاج کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ انہیں غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ اس وقت ہوا تھا جبکہ اس ملک میں وہ حکومت تھی کہ جس سے زیادہ سیکولر حکومت کا کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے. اس سیکولر حکومت میں یہ فیصلہ ہونا خالص مذہبی بنیاد پر، یہ تو اصل میں اللہ کی ایک مشیت کے سوا کوئی اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں. جس طرح وہ تحریک اٹھی تھی، میں نے تفصیل سے وہ تقریر جو میری مساق میں ہے چھپی ہوئی اس میں میں نے اس کو ٹریس کیا ہے کہ کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا یہ تحریک اٹھانے کا. یہ تو ربوہ کے اسٹیشن پر حماقت ہوئی قادیانیوں سے اور آگ لگ گئی پورے ملک کے اندر، اور یہ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں بہرحال اس وقت ایک حکومت ایسی تھی، اس کا کریڈٹ بھٹو صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے عوامی رخ کو پہچان لیا، اس کے تیور جو ہے عوام کے وہ بھانپ لیے اور اس کے مطابق جو ہے پھر انہوں نے اسے بالکل چینلائز کر دیا. بڑے ہیلدی چینلز تھے کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ کوئی اسٹریٹس کے اندر طے ہونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی موب کے ذریعے سے فیصلہ کیا جانا نہیں ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ موجود ہے، ادارہ ہے، یہ اس ملک کا جو ہے با اختیار ادارہ ہے، یہ فیصلہ کرے گا، اس کی ایک کمیٹی ہے. اور ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ فریق ثانی کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو، تو اس کے اوپر بھی پورا بھرپور عمل ہوا. ان دونوں گروہوں کو جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں احمدی، جن میں لاہوری بھی ہے اور قادیانی اور ربوائی بھی ہیں، دونوں کو پورا موقع دیا گیا کہ آئیے اور اپنی ایکسپلین کیجئے سچویشن، جو آپ کی پوزیشن ہے بیان کیجئے، اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے. تو یہ جس قدر صحیح فیصلہ ہوا وہ اپنی جگہ، جس قدر صحیح طور پر ہوا یہ خود اپنی جگہ پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک مشیت جو ہے یہ اس کا ایک اظہار اور اس کا مظاہرہ ہے. تو یہ فیصلہ اس وقت ہوا، اور اب اس کے بعد اتنے سال لگا کر ضیاء صاحب نے جو یہ آرڈیننس نافذ کیا، تو کیوں نافذ کیا؟ آخر یہ کہ کوئی نہ کوئی عوامی دباؤ تھا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء صاحب کا اپنا ذہن جو بھی کچھ تھا اس وقت وہ مغالطے میں تھے، بعد میں اصلاح ہو گئی. یا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان گارڈیڈ مومنٹ میں کوئی لفظ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو انہوں نے بہت بڑا مسلمان سائنسدان قرار دیا تھا. اس کا معنی یہ تھے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ اسی وقت بھی جمعیت طلبہ نے وہاں کیا تھا ہنگامہ، اور ہوا تھا کچھ کالج کے اندر جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ضیاء صاحب کے اپنے ذہن کی پیداوار یہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بھی جب دیکھا دیٹ اسٹارم از گیدرنگ، اب یہ جو طوفان جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے اس کے آثار، تو انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا. یہ معاملہ آگے ہی بڑھے گا، پیچھے نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ جو دور ہے، میں نے اس میں لکھا ہے اپنے اس بیان میں، آپ پڑھیے گا اسے، یہ تو حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام کی طرف پیش قدمی ہوگی. اب رفتار سست ہو یہ بات اور ہے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ جائیں یہ بات اور ہے، لیکن یہ کہ پوری دنیا کے حالات پر اگر آپ نگاہ رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب اس حالات کا ایک رخ ہے، اور اب عالم اسلام میں ایک یقیناً تحریک موجود ہے، دیر از این اپورڈ موومنٹ، ایک ریوائولسٹ موومنٹ موجود ہے. مختلف نام ہے، کوئی تبلیغی جماعت کے تحت کام ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے تحت کام ہو رہا ہے، اخوان المسلمون کے تحت کام ہو رہا ہے، کئی فدائین تھے جو کچھ عرصے تو سٹیج سے بالکل غائب رہے، لیکن یہ کہ ایران میں جو کچھ ہوا ہے، آخر یہ کہ ان کے اپنے نظریات کے مطابق جو بھی ہماری وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت کا مذہب شیعہ ہے، اس کے اعتبار سے بہرحال وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں کہ یہ جو ویو ہے یہ اب آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں جائے گی. لہذا عافیت اسی میں ہے، خیریت اسی میں ہے کہ اس کو سمجھ کر اور مائنورٹی سٹیٹس پہ جو انہیں دیا گیا ہے اسے وہ کھلے دل سے شکریہ کے ساتھ قبول کر کے اپنی روش کو، اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق کر لے، ورنہ پھر یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی رد عمل اگر آ گیا تو پھر یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی حکومت کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں میرا یہ ارادہ ہے کہ خاص طور پر مزارعت اور اسلام میں جو سرپلس ویلتھ کسی کے پاس ہو، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے آج سے 2 سال پہلے اس موضوع پر کچھ تقاریر کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ایک سرپلس ویلیو، ایک تو یہ اصطلاح ہے مارکسسٹ فلسفی کی، ایک سرپلس ویلتھ، قرآن نے بھی اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے عفو، یسلونک ماذا ینفقون قل العفو. تو اسلام کا نقطہ نظر ہے کیا حقیقت میں، اور بالخصوص اس کا تعلق سود کے ساتھ اور مضارعت کے ساتھ کیا بنتا ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب اسلام کی طرف پیش قدمی کی راہ میں جہاں وہ آئلی قوانین کا، ستر اور حجاب کے احکام کا معاملہ ہے، اسی طرح معاشی ڈھانچے میں خاص طور پر زمین کا معاملہ کہ وہ اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق روح اور اس کے الفاظ دونوں کے اعتبار سے ہو، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ قادیانی مسئلہ جو آ گیا ہے، اس کی طرف کی وجہ سے جو توجہ ہوئی ہے کہ دو قوانین اس زمن میں فوری طور پر بنائے جائیں کہ کسی غیر مسلم کو یہاں مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہ ہو، تبلیغ کی ان کی آزادی صرف ان کی اپنی کمیونٹیز کے درجے میں رہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی مسلمان جب بھی یہ فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ فیصلہ بالفعل ہو جائے، نافذ ہو، تو ایک تاریخ کے تعین کے ساتھ یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس تاریخ کے بعد اگر کوئی شخص غیر مسلم ہوا مسلمان، کوئی عیسائی ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور مذہب اختیار کرے، تو اس ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، عافیت یہ ہوگی وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، یہاں رہے گا تو اس کی سزا قتل. یہ ایک لطیفے کے درجے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. قادیانیت کا جب بڑا ابتدائی دور تھا اور بڑا ان کے اندر اپنا تبلیغی ایک جوش اور جذبہ تھا، تو امیر افغانستان کے کو بھی ایک خط لکھا گیا تھا تبلیغ کا کہ تم بھی ایمان لے آؤ اور تم بھی قادیانیت اختیار کر لو. تو اس کا صرف دو الفاظ میں جواب وہاں سے آیا تھا، اینجا بیا، یہاں آؤ ذرا، یہاں آ کر تبلیغ فرماؤ مجھے، تو پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. وہ جو اکبر الہ آبادی نے شعر کہے تھے کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. نبوت کا دعویٰ کرے اور پھانسی نہ پائے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کو ہوش جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. ایران میں جو کچھ بہائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھیں، سوڈان میں جو ہوا ہے ایک ملحد کو جس طریقے سے وہاں پھانسی دی گئی ہے. بہرحال اسلام جو ہے یقیناً وہ اپنا تحفظ کرتا ہے ریاست کی سطح پر، اور مرتب کو اسلام جو ہے اپنی ریاست کے اندر جگہ دینے کو تیار نہیں. ہاں وہ کسی کا اتنا ہی دل بھر گیا اسلام سے اور کوئی اور وہ مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو چھوڑ دے چلا جائے، بہت زمین ہے وہاں جا کر وہ اپنے سینگ جہاں سمائے وہاں چلا جائے، لیکن یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس کی سزا قتل ہے. اور اس میں بھی اجماع ہے امت کا، اس میں کوئی اختلاف جو ہے ہمارے ہاں موجود نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.